وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ امریکہ متحارب افغان دھڑوں کے درمیان سیاسی تصفیے کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ کوئی بھی فریق عسکری قوت کے ذریعے یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کیا۔ افغان نژاد امریکی سفیر نے زور دے کر کہا کہ اگر طالبان طاقت کے ساتھ ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ خود کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کرا سکیں گے اور وہ ایک اچھوت حکومت ہوگی۔ زلمے خلیلزاد نے یہ گفتگو ایسے وقت میں کی ہے جب امریکہ اگست کے آخر تک افغانستان سے مکمل انخلا کے عمل میں مصروف ہے۔ وہ وائس آف امریکہ کے لیے ایاز گل سے بات کر رہے تھے۔ افغان سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ہوائی اڈوں کے اطراف میں بڑھتے ہوئے عدم تحفظ کے پیش نظر ہوائی اڈوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ جوائنٹ سیکیورٹی فورسز کے ایک ترجمان جنرل عمر اجمل شنواری نے کہا کہ ان تیاریوں کے سلسلے میں بعض وقت شہریوں کی زندگی کے تحفظ اور طیاروں کی حفاظت کی خاطر افغانستان میں پروازوں کو منسوخ کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے طالبان کے حملوں کے سبب کابل ہرات اور کابل قندھار پروازیں منسوخ کرنی پڑیں۔ افغان سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ دونوں جگہوں کے لیے پیر کے روز پروازیں بحال کر دی گئیں۔ یورپ کو تشویش ہو رہی ہے کہ طالبان کی پیش قدمی سے افغان تارکین وطن کی تعداد بڑھے گی۔ ہر روز پہلے سے زیادہ افغان پناہ گزین ایران کا خطرناک سفر کر کے ترکی پہنچ رہے ہیں، مگر ان کا سفر ختم نہیں ہوا۔ وہ کسی ایسے ملک پہنچنا چاہتے ہیں جو یورپی یونین کا رکن ہو۔ ہر روز تقریباً 2000 افغان ترکی پہنچ رہے ہیں، اور ماہرین کہتے ہیں کہ طالبان کے افغانستان میں مزید علاقوں پر قبضے سے اس تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے پیر کو فیصلہ کیا ہے کہ طالبان کے بڑھتے ہوئے تشدد کے تناظر میں خطرے کے شکار افغانوں کے انخلا کے پروگرام کا دائرہ کار بڑھایا جائے۔ امریکی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی خبر رساں اداروں اور امریکی امداد حاصل کرنے والی امدادی اور ترقیاتی ایجنسیوں میں کام کرنے والے افغان باشندوں اور ان کے خاندانوں کو بھی امریکہ میں ریفیوجی کا درجہ دیا جائے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید کئی ہزار افغان باشندے اور ان کے خاندانوں کو امریکہ میں مستقل رہائش حاصل کرنے کا موقع مل سکے گا۔ محکمہ نے اس پروگرام کے تحت اہل افراد کی تعداد نہیں بتائی۔ پاکستان نے گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے لیے قانونی مسودہ تیار کر لیا ہے، جسے رواں ماہ منظوری کے لیے وفاقی کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان کی اسمبلی نے رواں سال مارچ میں ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی، جس میں اس علاقے کو عبوری صوبہ قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مصر کے مسلح افواج نے اتوار کے روز بتایا کہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں 8 فوجی سپاہی مارے گئے ہیں۔ مسلح افواج کے بیان کے مطابق زیادہ تر لڑائی شمالی سینائی کے علاقے میں ہوئی، جہاں داعش کے وفادار گروپ کاروائیاں کرتے ہیں۔ داعش نے اس کے بعد سے شمالی سینائی میں پھیلنا شروع کیا جب اخوان المسلمین سے تعلق رکھنے والے صدر محمد مرسی کا فوج نے سن 2013 میں تختہ الٹ دیا۔ ایران کے نئے انتہائی قدامت پسند صدر ابراہیم رئیسی آج منگل کے دن اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ وہ اعتدال پسند صدر حسن روحانی کی جگہ لیں گے۔ پاکستان میں کرونا وبا پر قابو پانے کے نگراں ادارے NCOC کے سربراہ اسد عمر نے ملک میں ایک دن کے دوران ریکارڈ 10 لاکھ سے زیادہ ویکسین لگائے جانے کا ہدف پورا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہدف کے حصول میں تمام وفاقی ذمہ داران نے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کیا اور سب نے حیرت انگیز کام کیا۔ کرونا وائرس کی قسم ڈیلٹا چین میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور یہ اب تک 20 سے زائد شہروں اور ایک درجن سے زائد صوبوں میں پھیل چکی ہے۔ چین کے شہر ووہان میں کرونا کیسز رپورٹ ہونے کے بعد تمام آبادی کے ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صدر بائیڈن نے پاکستانی نژاد وکیل خضر خان کا تقرر، جو گولڈ اسٹار فادر بھی ہیں، امریکی فوجیوں اور مذہبی آزادیوں کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے طور پر کر دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ امریکہ متحارب افغان دھڑوں کے درمیان سیاسی تصفیے کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ کوئی بھی فریق عسکری قوت کے ذریعے یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کے روز وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کیا۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
افغانستان میں جنم لینے والے امریکی سفیر نے زور دے کر کہا کہ اگر طالبان طاقت کے ساتھ ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ خود کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کرا سکیں گے اور وہ ایک اچھوت حکومت ہوں گے۔ زلمے خلیلزاد نے گفتگو ایسے وقت میں کی ہے جب امریکہ اگست کے آخر تک افغانستان سے مکمل انخلا کے عمل میں مصروف ہے۔ انہوں نے اس بارے میں بھی اظہار خیال کیا ہے کہ افغانستان سے فوجی انخلا کے بعد امریکہ کی افغانستان کے لیے کیا ذمہ داری ہوگی اور آیا طالبان امریکہ کے ساتھ طے پانے والے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے ایاز گل نے امریکی سفیر زلمے خلیلزاد کے ساتھ زوم پر گفتگو کی، جو سوال و جواب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے۔ وی او اے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ افغانستان امریکہ کے فوج انخلا کے بعد ایک اور خانہ جنگی کی طرف نہیں جائے گا، جیسا کہ 1989 میں سوویت فوج کے انخلا کے بعد ہوا تھا؟ خلیلزاد، آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے اور یہ بات ہم نے اپنے ذہن میں رکھی ہے کہ جو کچھ 90 کی دہائی میں ہوا وہ نہیں دہرایا جانا چاہیے، ہم وہ غلطی نہیں دہرانا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم افغانستان سے جا سکتے تھے، لیکن ہم نے جانے سے پہلے طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ ہم نے طالبان کو اپنی حکمت عملی کا حصہ بنایا کہ نہ صرف امریکی فورسز کی افغانستان سے محفوظ واپسی ممکن ہو، بلکہ اسے امن کے عمل کے لیے ایک بنیادی پیکج بنایا تاکہ طویل جنگ اختتام کو پہنچے، جس کی وجہ سے بہت تکلیفیں آئی ہیں۔ وی او اے کا سوال، کیا طالبان افغانستان کو عسکری قوت کے ساتھ فتح کرنے کی کوشش اور مطلق اختیار کے لیے تشدد اور ہدف بنا کر قتل کرنے سے دوحہ امن معاہدے کی شرائط اور اس کی روح کی خلاف ورزی نہیں کر رہے؟ زلمے خلیلزاد، معاہدہ طالبان سے یہ تقاضا کرتا ہے اور طالبان کو پابند بناتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر نئی حکومت کے لیے مذاکرات کریں اور جامع جنگ بندی کریں۔ افغانستان کی حکومت کو بھی کچھ چیلنجز یا مشکلات درپیش ہیں کہ وہ ملک میں ایک اسلامی حکومت کے خیال سے اتفاق کریں۔ وی او کا سوال، افغانستان کی حکومت کس حد تک موجودہ صورتحال کی ذمہ دار ہے؟ افغانستان کے سیکورٹی فورسز نے جس طرح میدان جنگ میں کارکردگی دکھائی ہے اور طالبان کو تیزی سے علاقوں پر قبضہ کرنے کے قابل بنایا ہے، اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ زلمے خلیلزاد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں افغانستان کی فوجیں تعداد کے اعتبار سے طالبان سے زیادہ ہیں، حکومتی فورسز کو اس سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ وی او اے کا سوال، کیا آپ افغانستان کے متحرک فریقوں سے بددلی محسوس کرتے ہیں؟ زلمے خلیلزاد، جی، مجھے پیش رفت کے فقدان پر بہت زیادہ تشویش ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے نیوز، واشنگٹن۔
یہ ایک طویل انٹرویو ہے۔ پورا انٹرویو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر جائیے۔ صدر اشرف غنی نے اعلان کیا ہے کہ ان کے پاس افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے آخرکار ایک واضح منصوبہ موجود ہے، جس کے تحت 6 ماہ میں ملک میں استحکام قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ افغانستان کے کئی علاقوں میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران امریکی اور بین الاقوامی افواج کے انخلا کے اعلان کے ساتھ طالبان جنگجوؤں کی جانب سے کئی علاقوں پر قبضے کی پے در پے اطلاعات کی وجہ سے صدر غنی کی حکومت کو گزشتہ 3 ماہ کے دوران زبردست تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ محمد جلیل تفصیل بیان کرتے ہیں۔
وائس آف امریکہ کی نمائندہ کی رپورٹ کے مطابق صدر غنی نے پیر کو افغان پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول میں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے 6 ماہ کے دوران افغانستان میں استحکام قائم کرنے کے لیے منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے اور اس پر عمل درآمد کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ یہ افغانستان سے غیر ملکی فوج کے انخلا کے اعلان کے بعد پہلا موقع تھا کہ صدر غنی افغان پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر غنی نے کہا ہے کہ فوج اہم اسٹریٹجک اہداف کی حفاظت کرے گی، پولیس وزارت داخلہ کے تحت شہروں اور اہم اضلاع کی حفاظت کا ذمہ اٹھائے گی، جبکہ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی، نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی طالبان مخالف مسلح گروہوں یا ملیشیا سے رابطہ رکھے گی۔ صدر غنی کا کہنا تھا کہ ہم نے پچھلے 3 ماہ کے دوران ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کیا ہے جس میں ان کے بقول افغانستان کو اندرون ملک اور بیرونی سطح پر کیے جانے والی پروپوگنڈے میں تیزی کا بھی سامنا ہے۔ انہوں نے افغان قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ افغان شہریوں کو سیکیورٹی فورسز کی مدد کے لیے متحرک کریں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق صدر غنی نے اپنے خطاب میں افغانستان میں تشدد کی صورتحال سنگین تر ہونے کی ذمہ داری امریکی فوج کے تیزی سے انخلا پر عائد کی اور کہا کہ ان کی انتظامیہ اب صوبائی دارالحکومتوں اور اہم شہری مراکز کو محفوظ بنانے پر توجہ دے گی۔ افغان صدر نے کہا کہ افغانستان کی افواج بلند حوصلے کی مالک ہیں اور وہ باغیوں کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جبکہ ان کے بقول طالبان پائیدار اور منصفانہ امن میں یقین نہیں رکھتے۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر افغان صدر نے قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا۔ پارلیمان کی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے اشرف غنی کابل میں محل دارالایمان رکے، جہاں انہوں نے گارڈ آف آنرز کے دستے کا معائنہ کیا۔ کچھ اطلاعات کے مطابق گزشتہ ہفتوں سے افغان فوج طالبان کی پیش قدمی روکنے میں کامیاب دکھائی نہیں دی، جنہیں اکثر اوقات نئی کمک اور رصد میسر نہیں آ پائی۔ افغان مسلح افواج کے ترجمان جنرل اجمل عمر شنواری نے اتوار کو نامہ نگاروں کو بتایا کہ جنوبی اور مغربی افغانستان میں واقع 3 صوبوں کی سیکیورٹی کی صورتحال تشویشناک ہے۔ جنوبی قندھار کے علاوہ جو طالبان کی آماجگاہ ہے، ہلمت اور ہیرات کے صوبوں پر کئی حملے ہو چکے ہیں۔ ہلمت کی صوبائی کونسل کے سربراہ عطا اللہ افغان نے بتایا ہے کہ طالبان صوبائی دارالحکومت لشکر گاہ کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں، جہاں وہ اب تک شہر کے 7ویں اضلاع پر قابض ہو چکے ہیں۔ پیر کے روز جدید تربیت یافتہ افغان کمانڈوز کے دستوں کو شہر کے دفاع کے لیے لشکر گاہ روانہ کیا گیا ہے۔
یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ صدر کے اس بیان پر تاحال طالبان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ افغان سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ہوائی اڈوں کے اطراف بڑھتے ہوئے عدم تحفظ کے پیش نظر ہوائی اڈوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ جوائنٹ سیکیورٹی فورسز کے ایک ترجمان جنرل عمر اجمل شنواری نے کہا کہ ان تیاریوں کے سلسلے میں بعض وقت شہریوں کی زندگی کے تحفظ اور طیاروں کی حفاظت کی خاطر افغانستان میں پروازوں کو منسوخ کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے طالبان کے حملوں کے سبب کابل ہرات اور کابل کندھار پروازیں منسوخ کرنا پڑی تھیں۔ افغان سول ایویشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ دونوں جگہوں کے لیے پیر کے روز پروازیں بحال کر دی گئیں۔ اتھارٹی کے ایک عہدیدار نے کہا کہ ان کی تنظیم کو افغانستان میں ہوائی اڈوں کی سیکیورٹی اور سویلین پروازوں کے تحفظ کے حوالے سے شدید تشویش ہے۔ ایک افغان ماہر عبد المتین سلیمان خیلی نے کہا کہ حکومت کو ہوائی اڈوں کی سیکیورٹی برقرار رکھنی چاہیے اور سیکیورٹی فورسز کو ایئر فیلڈز کے نزدیک تمام خطرات کا تدارک کرنا چاہیے۔ اور حقوق انسانی کی ایک سرگرم کارکن خدیجہ تبسم نے کہا کہ پروازوں کی منسوخی لوگوں کی روزمرہ زندگی میں بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے، کیونکہ ہائی ویز پر سفر کرنا بھی محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے افغان حکومت پر زور دیا کہ وہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے توجہ دیں۔ ادھر یورپ میں تشویش ہو رہی ہے کہ طالبان کی پیش قدمی سے افغان تارکین وطن کی تعداد بڑھے گی۔ ہر روز پہلے سے زیادہ افغان پناہ گزین ایران کا خطرناک سفر کر کے ترکی پہنچ رہے ہیں، مگر ان کا سفر ختم نہیں ہوا۔ وہ کسی ایسے ملک پہنچنا چاہتے ہیں جو یورپی یونین کا رکن ہو۔ ہر روز تقریباً 2000 افغان ترکی پہنچ رہے ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان کے افغانستان میں مزید علاقوں پر قبضے سے اس تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ طالبان کے خوف سے یہ لوگ ایران کے راستے پیدل ترکی میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان میں زیادہ تر تعداد مردوں کی ہے، جنہیں امید ہے کہ ان کے اہل خانہ بعد میں ان سے آ ملیں گے۔ مگر یورپی لیڈر پناہ گزینوں کے ایک نئے بحران سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں اور کسی نئے معاہدے کے لیے صلاح مشورے کر رہے ہیں، تاکہ ترکی سے کہا جا سکے کہ وہ افغان پناہ گزینوں کو اپنے ملک میں آنے سے روکے۔ اور افغانستان سے ملنے والی ان تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے بعد آئیے آپ کو سنواتے ہیں پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست میں مفاہمت اور مزاحمت کے بیانیے کی جنگ بڑھتی جا رہی ہے اور جماعت کے اندر اس معاملے پر تقسیم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کی پالیسی پر گامزن تھے، جبکہ مریم نواز پارٹی کی طرف سے مزاحمت کا چہرہ تھیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اور سیالکوٹ میں اپنی نشست پر انتخابات میں شکست کے بعد یہ سوال ایک بار پھر اٹھ رہا ہے کہ کون سے بیانیے کے ساتھ آئندہ انتخابات میں جایا جائے۔ پارٹی قائد نواز شریف نے اپنے حالیہ ٹویٹس میں ایک بار پھر مزاحمت کا راستہ اختیار کرنے کی بات کی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کامیابی سے 3 سال تک مزاحمت یا مفاہمت کی 2 رکی پالیسی چلا لی، لیکن اب وہ وقت نزدیک ہے کہ کسی ایک راستے پر چلنا ہوگا اور اس بارے میں پارٹی کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو اس بیانیے سے کامیابی ملی ہے، لہٰذا وہ اسی کو جاری رکھیں گے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
مسلم لیگ نون کی سیاست گزشتہ کئی سالوں سے مشکلات کا شکار رہی، نواز شریف کی طرف سے عسکری قیادت کے باقاعدہ نام لیے جانے کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوریوں میں اضافہ ہوا. ایسے میں مریم نواز نے پارٹی کی قیادت سنبھالی اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں سخت بیانات کی وجہ سے پارٹی کے اندر مضبوط ہوئی. پی ڈی ایم کے مشترکہ جلسوں میں مریم نواز نے بھرپور انداز میں اپنی جماعت کو پیش کیا, لیکن شہباز شریف نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں مفاہمت کی سیاست کو چلانے کا کہتے ہوئے حکومت کو مل کر کام کرنے کی پیشکش کی, جبکہ سال 2018 کے انتخابات میں شکست کی وجہ اپنی پارٹی کی ناکام حکمت عملی بتائی ہے. سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ایک عرصے سے دونوں بیانیے جان بوجھ کر اپنائے ہوئے ہیں, مزاحمت کے بیانیہ کے ذریعے حکومت کو للکارتے ہیں, اپنے ووٹرز اور ورکرز کے خون کو گرماتے ہیں, لیکن دوسری طرف جب نواز شریف نے بیرون ملک جانا ہوتا ہے یا آرمی چیف کو توسیع دینی ہوتی ہے تو مفاہمت کا بیانیہ سامنے آ جاتا ہے, لیکن بہت عرصے تک دو کشتیوں کے سوار بن کر نہیں چلا جا سکتا.
کوئی ایسا راستہ نکالیں گے جس سے الیکشن بھی جیتیں اور حکومت میں بھی آ سکیں. اصل تو الٹیمیٹلی پرپز تو ظاہر ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا حکومت میں آنا ہوتا ہے نا, تو یہ تو اس وقت تک کی ایک ہتھ کنڈے ہیں کہ کیسے پاپولر رہا جائے, کیسے لوگوں کے دلوں میں رہا جائے, کیسے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو ٹف ٹائم دیا جائے.
نواز شریف نے اپنے حالیہ ٹویٹ میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے کہا کہ مسلم لیگ نون کو 500,000 ووٹوں سے 6 سیٹیں اور پی ٹی آئی کو 600,000 ووٹوں سے 26 سیٹیں ملیں. انہوں نے کہا کہ یہ جدوجہد محض چند سیٹوں کی ہار جیت کے لیے نہیں بلکہ آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے ہے. تجزیہ کار اور سینئر صحافی سلیم بخاری کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے انٹرویو کے چند گھنٹوں کے بعد نواز شریف کا بیان ہی مسلم لیگ نون کا اصل بیانیہ ہے. نواز شریف کا ٹویٹ شہباز شریف کے لیے مفاہمت کا بیانیہ ترک کرنے کے لیے ہے.
پنجاب کا جو مین لینڈ ہے اس میں خاص طور سے پنجاب میں جو ابھی تک نون لیگ کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے وہ کس بیانیے کے تحت ہے؟ شہباز شریف صاحب تو کراؤڈ نہ نکال سکے گئے, جب نواز شریف صاحب ایگزائل سے واپس آ رہے تھے تو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے تک تو پہنچ نہیں پائے ان کے, تو ان کے بیانیے کی حیثیت جو ہے وہ بھی لوگوں کو بھی معلوم ہے. تو ابھی تک نون لیگ کا انٹیکٹ رہنا کہ آج تک اس کا کوئی ایم این اے ایم پی اے اس طرح سے ٹوٹ کے دوسری پارٹی میں نہیں گیا ہے, وہ سب نواز شریف کے
بیانیے
کا ہی کمال ہے.
اس تمام صورتحال پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان نواسی نے نجی ٹی وی جیو نیوز پر ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ہمارا کوئی بیانیہ نہیں بلکہ صرف آئین اور قانون ہمارا بیانیہ ہے.
سیاست میں نہ مفاہمت ہوتی ہے نہ مزاحمت ہوتی ہے, سیاست میں اصول ہوتے ہیں, سیاست میں آئین ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ میں آئین کی بات نہ کروں, میں آئین کو ٹوٹتے ہوئے دیکھوں, میں آئین شکنی دیکھوں اور اس کی بات نہ کروں تو یہ مفاہمت کا بیانیہ تو نہ ہوا.
وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف کا ایجنڈا اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی عمران خان ہے, اور اپنے اس بیانیے کی بنا پر مسلم لیگ نون قیامت تک کسی انتخابات میں کامیاب نہیں ہوگی. آصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فیصل آباد میں خواتین کو ریلی نکالنے کی اجازت نہ دینے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے پاکستانی حکام سے خواتین کی ریلی کے انعقاد کے لیے منتظمین کو اجازت دینے کی درخواست کی ہے. ریلی کے منتظمین کے مطابق ریلی خواتین کے حقوق کے لیے تھی. مقامی انتظامیہ نے انہیں مبینہ طور پر زبردستی ریلی کے انعقاد سے روکا, جسے وہ محرم کے بعد ضرور نکالیں گے. دوسری جانب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ منتظمین کے پاس تحریری اجازت نہیں تھی جس کے باعث ریلی کو روکا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے ضیاء رحمان.
سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایمنسٹی انٹرنیشنل ساؤتھ ایشیا نے خواتین کو ریلی کی اجازت نہ ملنے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیصل آباد میں عورت مارچ پر پابندی کے فیصلے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کو تشویش ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کا دستور اور تمام اہم انسانی حقوق کے کنونشن پر امن اجتماع کے حق کا تحفظ کرتے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حکومت پاکستان سے درخواست کی کہ وہ نہ صرف خواتین کو ریلی نکالنے کی اجازت دیں بلکہ حفاظتی انتظامات بھی کریں. واضح رہے خواتین کی عورت مارچ کے نام سے ریلی کے لیے خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم مرد و خواتین نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی. ریلی رواں ماہ 1 اگست کو صوبہ پنجاب کے صنعتی شہر فیصل آباد میں نکالی جانا تھی. ریلی کے منتظمین میں سے ایک علی سجاد, جو کہ پیشے کے اعتبار سے استاد ہیں, بتاتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے شہروں خصوصاً لاہور, کراچی اور اسلام آباد میں خواتین کی سیاسی سرگرمیاں نسبتاً آسان ہیں, لیکن فیصل آباد میں ایسا نہیں ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے علی سجاد نے الزام لگایا کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں فیصل آباد میں خواتین کے خلاف پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جس کے خلاف شہر کے طلبہ اور طالبات نے سوشل میڈیا پر ایک مہم شروع کر رکھی تھی۔ علی سجاد کے مطابق خواتین کی ریلی کے انتظامات ان کے ذمہ تھے، جس پر مقامی انتظامیہ نے انہیں دھمکایا کہ ریلی نکالنے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔
انفارمڈ دی لوکل تھانا اینڈ دی ادر سیکورٹی اتھارٹیز جو اس علاقے کی تھی جہاں پر مارچ کنڈکٹ کی جانی تھی، پیسی صاحب دین ایونچولی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے پارٹی، جس میں بار بار وہ یہ کہتے رہے آپ بلا وجہ عورت مارچ کر رہے ہیں، عورتوں کو مارچ کی ضرورت نہیں ہے۔
دوسری جانب فیصل آباد انتظامیہ کے مطابق خواتین کی ریلی کے منتظمین کے پاس ریلی نکالنے کا اجازت نامہ نہیں تھا، جس کے باعث انہیں روکا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر فیصل آباد ایوب بخاری کہتے ہیں کہ خواتین کی ریلی کے منتظمین نے ریلی نکالنے سے قبل ضلع انتظامیہ کو مطلع کیا، نہ ہی پولیس کو اس بارے کوئی اطلاع دی۔
جب بھی اس طرح کے کوئی مارچ ہوتے ہیں، ریلیز ہوتی ہیں یا پروٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ ان کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے، اس پروسیجر کے بعد یہ ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں اب ہمیں اس میں کوئی ایز سچ آبجیکشن، اگر کوئی دیکھے پیسفل ڈیمونسٹریشن از دا رائٹ آف ایوری سٹیزن ایز پر دا کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے۔ اچھا اب انہوں نے ہمیں اطلاع نہیں دی، پولیس کو اطلاع نہیں دی۔
واضح رہے خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات کے خلاف اس سے قبل لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں بھی حالیہ دنوں میں ریلیاں نکالی جا چکی ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان میں حال ہی میں وفاقی اور تمام صوبائی حکومتوں نے کم سے کم تنخواہوں میں اضافہ کیا، جس میں سب سے زیادہ اضافہ صوبہ سندھ میں 25,000 روپے کیا گیا۔ تاہم صوبے میں موجود کئی صنعتوں کے مالکان نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ تاجروں نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے یہ اضافہ بہت زیادہ اور ناقابل عمل ہے، جبکہ حکومت کے مطابق یہ فیصلہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اثرات غریب خاندانوں پر کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تاہم اس شعبے سے جڑے ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی شعبوں میں مزدوروں کو پہلے سے طے شدہ کم سے کم تنخواہ سے بھی کم ادائیگی کی جاتی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے اس پر کوئی نظر نہیں رکھی جاتی۔ تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
سندھ حکومت کی جانب سے کم اجرت 25,000 روپے مقرر کرنے کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ امپلائرز فیڈریشن پاکستان کی جانب سے عدالت میں موقف اپنایا گیا ہے کہ یہ اقدام غیر مناسب، بلا جواز اور قانونی طریقہ کار کو پورا کیے بغیر عمل میں لایا گیا ہے، جس سے صنعتوں کو چلانے کے لیے لاگت میں اضافہ ہوگا اور اضافی اجرت کے باعث یہ ناقابل برداشت ہوگا۔ امپلائرز فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری زکی احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس فیصلے سے صوبے میں موجود کارخانوں اور صنعتیں دیگر صوبوں میں منتقل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کم سے کم اجرت میں یہ اضافہ 43% کے لگ بھگ ہے اور ایسا کرنے سے تیار شدہ مال کی قیمت بے حد بڑھ جائے گی۔
ایکسٹرا میں کیلکولیٹ نہ کروں، صرف اسی کو کیلکولیٹ کروں تو 43% بنتا ہے۔ اس میں 20% ایڈ کر لیں اسکل ورکر کی، پھر ان کے کہاں سے کہاں تک جائیں گے، ہر ایک کو آپ ایڈ آن کریں گے تو پوری فیکٹری کا آپ یوں سمجھ لیں بالکل ہی جائے گا۔
واضح ہے کہ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بجٹ تقریب میں مزدوروں کی کم سے کم تنخواہ 25,000 روپے مقرر کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کا نوٹیفیکیشن بعد میں جاری کیا گیا۔ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ ملک میں چند سالوں میں آنے والے مہنگائی کے اس طوفان سے لوگوں کو بچانے کے لیے جہاں صوبائی حکومت نے ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا ہے، وہیں کم سے کم اجرت کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب مزدور رہنما اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ریسرچ کے سربراہ کرامت علی کا کہنا ہے کہ ملک میں مزدور کی کم سے کم تنخواہ بین الاقوامی معیار کے مطابق اور موجودہ مہنگائی کے تناسب سے اب بھی 35,000 روپے ہونی چاہیے۔ اس شعبے سے جڑے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک جانب صنعتوں، ملز مالکان اور کارخانوں میں حکومت کی جانب سے طے کردہ کم سے کم اجرت پر عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ مزدوروں کے حقوق سے عدم آگاہی پر ان کا استحصال جاری ہے، تو دوسری جانب محکمہ محنت اور افرادی قوت کی جانب سے بھی اس بارے میں قانون پر عمل درآمد کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نظر نہیں آتے، جس سے مزدور طبقہ انتہائی مشکل حالات میں کام کرنے پر مجبور ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے چین اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ ملحق صوبے گلگت بلتستان میں سڑکوں پر پہاڑی تودے گرنے کے باعث بندش کے بعد حکام نے خیبر پختونخوا کے راستے آنے والے سیاحوں کے داخلے پر محدود مدت کے لیے پابندی عائد کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد علاقے میں پہلے ہی سے پھنسے ہوئے سیاحوں کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ کمشنر دیا میر نے بتایا ہے کہ تتہ پانی کے مقام پر 150 فٹ سڑک مکمل طور پر دریاب برد ہو گئی ہے، جبکہ 15 دیگر مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث سڑک کو آمد و رفت کے لیے بند ختم کیا گیا ہے۔ چند روز قبل گلگت بلتستان کے وزیر سیاحت نے عید الفطر سے اب تک علاقے میں 7 لاکھ کے لگ بھگ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے داخل ہونے کا بتایا تھا۔ سیاحت کے شعبے سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث سڑکوں کی بندش سیاحت کے فروغ میں اہم رکاوٹوں کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کی چین، وسطی ایشیائی اور افغانستان سے ملحقہ صوبے گلگت بلتستان کے حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال ماضی کی نسبت کثیر تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح اس علاقے کا رخ کر رہے ہیں، مگر خراب موسم یا موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سیاحت کے فروغ میں اہم رکاوٹ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کو خیبر پختونخوا سے ملانے والے علاقے دیامیر کے کمشنر نے سوموار کی شام ایک اعلامیہ میں خراب موسم کے نتیجے میں ہر قسم کی سیاحوں کے علاقے میں داخل ہونے پر 48 گھنٹوں کے لیے پابندی عائد کی ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں وائس آف امریکہ کے ساتھ کمشنر ملک دلدار کا کہنا ہے۔
وہاں پر سمجھ لیں کہ روڈ تقریباً کوئی 150 فٹ بالکل واش ہو گئی تھی۔ وہاں پہ نیا روڈ بنایا گیا، لیکن نیا روڈ بھی اس طرح کا ہے کہ چھوٹی گاڑیاں کراس کروائیں ادھر سے بڑی مشکل سے۔ اس کے بعد پیچھے بہت زیادہ پائل اپ ہوا ہوا تھا ٹریفک کا نا، ٹینک آئل ٹینکر ٹرکس جگہ جگہ، مطلب ابھی بھی تقریباً کوئی 15 کلومیٹر میں گاڑیوں کی پوری ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ اور اس وجہ سے کہ جب تک یہ گاڑیاں ہم نہیں گزارتے نیچے دیامر ایریا سے، ہم نے بند نہیں کیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔
چند روز قبل گلگت بلتستان کی وزیر سیاحت راجہ ناصر علی خان نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ ماضی کی نسبت رواں سال عید الفطر کے بعد 3 مہینوں کے دوران گلگت بلتستان آنے والے سیاحوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران 7 لاکھ ملکی سیاح گلگت بلتستان میں داخل ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ان کے بقول سیاحت کے شعبے کی بحالی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نجی تجارتی کمپنی سے منسلک مہوش خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
گلگت بلتستان میں یہی مسئلہ ہے کہ یہاں کا انفراسٹرکچر اتنا نہیں ہے کہ جسے ٹوریزم بوسٹ کرے، تو ٹورسٹ کو یہی مسئلے ہوتے ہیں، انفراسٹرکچر یہاں کا اچھا نہیں ہے، تو اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ راستہ نہیں بنا ہوا ہے، تو روڈ خراب ہوتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روز یہی ہے کہ مسئلے ہوتے ہیں، روڈ بلاک ہوتا ہے، ٹورسٹ کے لیے یہی مسئلے ہوتے ہیں۔
موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات کے بارے میں کمشنر ملک دلدار کا کہنا ہے،
یہ اصل میں سلفر سپرنگز ہیں اس کے نیچے، جس کی وجہ سے اروجن ہوتی رہتی ہے، اوپر بالکل مطلب نرم مٹی ہے، ایک دم سے نیچے گرتی ہے۔ تو ابھی چیف منسٹر صاحب نے اس کے لیے ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیس ٹیک اپ کیا ہے الٹرنیٹ، اس کے اکراس دی ریور دوسرے روڈ کا کوئی 5 سے 7 کلومیٹر ٹوٹل روڈ بنتا ہے، ایک بریج لگے گا۔
امن و امان کی صورتحال کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ملک دلدار نے کہا کہ مقامی لوگ سیاحوں کے ساتھ بہت عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ مہوش خان نے بھی امن و امان کے بارے میں انتظامی کمشنر کے موقف کی حمایت کی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارتی پارلیمنٹ میں مبینہ پیگاسس جاسوسی معاملہ، زرعی قوانین، کرونا وبا اور مہنگائی سمیت متعدد امور پر بحث کرانے کے حزب اختلاف کے مطالبے اور حکومت کے انکار کی وجہ سے پارلیمانی اجلاس میں جاری تعطل کے درمیان اصل اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے منگل کے روز حکومت کے خلاف حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا ایک بریک فاسٹ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں کانگریس سمیت 15 سیاسی جماعتوں کے 100 سے زیادہ اراکین نے حصہ لیا اور مذکورہ امور پر بحث کرانے کے لیے حکومت کو مجبور کرنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا اور ایک مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اجلاس کے بعد راہل گاندھی سمیت تمام اپوزیشن اراکین سائیکل سے پارلیمنٹ ہاؤس گئے۔ ادھر حکومت کا الزام ہے کہ حزب اختلاف پارلیمانی کاروائی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
راہل گاندھی نے اجلاس کے دوران کہا کہ حکومت کے خلاف حزب اختلاف کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اپوزیشن جماعتیں جتنی زیادہ متحد ہوں گی بی جے پی اور آر ایس ایس کے حامیوں کے لیے عوامی آواز کو دبانا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے بھی 14 اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ایک اجلاس کیا تھا اور اس کے بعد ٹریکٹر چلا کر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تھے۔ حزب اختلاف کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ بتائے کہ کیا اس نے پیگاسس سافٹ ویئر خریدا تھا، اور اگر خریدا تھا تو کیا لوگوں کی جاسوسی کی گئی۔ راہل گاندھی کا الزام ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے جمہوریت کے خلاف پیگاسس کا استعمال ایک ہتھیار کے طور پر کیا۔ دریاسنا پندرہ نصف درجن سینئر صحافیوں کے بعد ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے بھی سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کر کے پیگاسس معاملے کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے. جمعرات کو اس معاملے پر سماعت ہوگی. کانگریس کے ترجمان اور سابق رکن پارلیمنٹ میم افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ فرانس، اسرائیل اور دیگر ملکوں نے پیگاسس معاملے کی جانچ کا حکم دیا ہے تو پھر بھارت میں اس کی جانچ کیوں نہیں کرائی جاتی اور اس پر پارلیمنٹ میں بحث کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی. ان کے بقول پیگاسس اسپائی ویئر کی وجہ سے ملک کی سلامتی کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں.
عموماً یہ دعویٰ کرتی ہے کمپنی جو پیگاسس جس نے بنایا ہے کہ وہ صرف حکومتوں کو ہی یہ فروخت کرتی ہے اپنی ٹیکنالوجی کو. بھارت میں کس نے یہ ٹیکنالوجی لی یہ بتانے کے لیے سرکار تیار نہیں ہے. تو بالکل جائز مطالبہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس پر بحث کی ضرورت ہے.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوامی مسائل پر پارلیمنٹ میں بحث کی اجازت نہ دینا پارلیمانی اور جمہوری روایات کے منافی ہے.
جب ہماری سرکاریں رہی ہیں، جب بھی رہی ہیں، تو بھارتیہ جنتا پارٹی نے اسی طرح سے پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی ہے، اور اگر ان کی آواز کو سننے میں دیر بھی کی گئی تو انہوں نے نہ صرف یہ ڈسرپٹ کیا ہے، پارلیمنٹ کو چلنے بھی نہیں دیا ہے. آج جب وہی کام اپوزیشن کی حیثیت سے دوسری جماعتیں کر رہی ہیں، کانگریس خاص طور پہ جس میں آگے ہے، تو یہ اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں.
ان کے بقول حزب اختلاف تو چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی چلے، مگر حکومت خود ایسے حالات پیدا کر رہی ہے کہ پارلیمانی کارروائی نہ چل سکے. ادھر حکومت جاسوسی کرانے کے اپوزیشن کے الزام کی تردید کرتی ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں البتہ باہر بحث کرانے کے لیے تیار ہے. پارلیمانی امور کے وزیر کا کہنا ہے کہ پیگاسس کے ایشو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، لہٰذا اس پر بحث کرانے یا جانچ کرانے کی ضرورت نہیں. دراصل وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کی صبح بی جے پی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں حزب اختلاف کے رویے پر ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ اس کی جانب سے پارلیمانی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا جمہوریت اور عوام کی توہین ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکہ نے کہا ہے کہ میانمار میں فوجی انتا نے الیکشن کے بارے میں 2 سال کا جو منصوبہ پیش کیا ہے وہ وقت گزارنے والی بات ہے. دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن آسیان کے ملکوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ میانمار کے حوالے سے ایلچی کا تقرر کریں. آسیان مذاکرات سے پہلے میانمار کے فوجی لیڈر نے اگست 2023 تک الیکشن کے انعقاد کا وعدہ کیا. فوج نے ملک میں منتخب لیڈر آنگ سان سو چی کی حکومت کا تختہ الٹ کر 1 فروری کو اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا. بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ چند مہینے کے دوران ملک میں احتجاج اور ہنگاموں کے نتیجے میں 900 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
بائیڈن انتظامیہ نے پیر کے روز فیصلہ کیا ہے کہ طالبان کے بڑھتے ہوئے تشدد کے تناظر میں خطرے کا شکار افغانوں کے انخلا کے پروگرام کا دائرہ کار بڑھایا جائے. امریکی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ امریکی خبر رساں اداروں اور امریکی امداد حاصل کرنے والی امدادی و ترقیاتی ایجنسیوں میں کام کرنے والے افغان باشندوں اور ان کے خاندانوں کو بھی امریکہ میں ریفیوجی کا درجہ دیا جائے گا. امریکی حکومت اور نیٹو کی فوج کے موجودہ اور سابق ملازمین جو انخلا کے منظور کردہ پروگرام کے دائرے میں نہیں آتے تھے انہیں بھی اب شامل کیا جائے گا. تاہم اس فیصلے کے تحت ضروری اور مشکل شرط یہ ہوگی کہ انہیں سیکیورٹی سے متعلق جانچ پڑتال کے لیے کسی تیسرے ملک جانا ہوگا جہاں 12 سے 14 ماہ لگ سکتے ہیں. امریکہ ان کے سفر اور تیسرے ملک میں رہائشی اخراجات برداشت نہیں کرے گا. محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید کئی ہزار افغان باشندے اور ان کے خاندانوں کو امریکہ میں مستقل رہائش حاصل کرنے کا موقع مل سکے گا. محکمہ نے اس پروگرام کے تحت اہل افراد کی تعداد نہیں بتائی. یو ایس ریفیوجی ایڈمیشن پروگرام کے اندر ترجیح نمبر 2 متعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی پروگرام کے دائرے میں جو افغان باشندے نہیں آتے اور انہیں خصوصی امیگریشن ویزا نہیں دیا جا سکتا مگر امریکہ کے ساتھ کسی نہ کسی تعلق کی بنا پر ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو ایسے افراد ان کے خاندانوں کو بھی امریکہ میں ریفیوجی کا درجہ دیا جا سکے گا. ترجیح نمبر 2 کی اہلیت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں یا تو امریکی حکومت کی کوئی ایجنسی نامزد کرے یا امریکہ میں قائم میڈیا کے کسی ادارے یا غیر سرکاری ادارے کا اعلیٰ افسر جو امریکی شہری ہو نامزد کرے. خصوصی امیگریشن ویزا حاصل کرنے والے 221 افغان باشندوں کا پہلا گروپ جمعے کے روز امریکہ پہنچ گیا. یہ ان 2500 افغان افراد کا پہلا گروپ ہے جن کی سیکیورٹی کلیئرنس ہو گئی ہے اور وہ جلد ہی امریکہ آئیں گے. ان میں سے اکثر بطور مترجم یا امریکی فوج یا سفارتکاروں کے ساتھ کام کرتے رہے. تقریباً 4000 مزید افغان باشندوں نے اپنے خاندانوں سمیت خصوصی امیگریشن ویزے کے لیے درخواست دی ہے. توقع ہے کہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کسی تیسرے ملک میں ہوگی. اندازاً 20000 افغان افراد نے اس پروگرام میں شامل ہونے میں دلچسپی ظاہر کی ہے. مصر کی مسلح افواج نے اتوار کے روز بتایا کہ انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں 8 فوجی سپاہی مارے گئے. مسلح افواج کے بیان کے مطابق زیادہ تر لڑائی شمالی سنائی کے علاقے میں ہوئی جہاں داعش کے وفادار گروپ کارروائیاں کرتے ہیں. بیان میں بتایا گیا ہے کہ بہت خطرناک 89 تکفیری شمالی سنائی میں لڑائی کے دوران ہلاک ہوئے ہیں. یہ اصطلاح عموماً مشتبہ عسکریت پسندوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. فوج نے کارروائی کے دوران مختلف قسم کا اسلحہ اور ہتھیار قبضے میں لیے اور سینکڑوں بارودی آلات کو تباہ کر دیا. فضائی فوج نے سرحدی محافظوں کے ساتھ مل کر 200 گاڑیوں کو تباہ کیا جن میں سے اکثر میں ہتھیار اور اسلحہ لدا ہوا تھا. داعش نے اس کے بعد سے شمالی سنائی میں پھیلنا شروع کیا جب اخوان المسلمین سے تعلق رکھنے والے صدر محمد مرسی کی فوج نے 2013 میں تختہ الٹ دیا تھا. ایک سورانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ صوبہ کسالہ کے مقامی حکام کو ایک دریا میں تقریباً 50 لاشیں ملی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ افراد پڑوسی ملک ایتھیوپیا کے ٹگری علاقے میں جنگ سے بھاگ رہے تھے. ان افراد میں سے کچھ کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا اور کچھ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. سوڈان کی سرحدی کمیونٹی ہمدیت میں ایتھیوپیا کے 2 ہیلتھ ورکرز نے دریا ستیت میں پائے جانے والی لاشوں کو دیکھنے کی تصدیق کی. اس دریا کو ایتھیوپیا میں ٹیکیس کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ دریا ٹگرے میں ان مسائل زدہ علاقوں سے بہتا ہے جہاں 9 ماہ سے نازیہ آرائی جاری ہے. یہاں نسلی ٹگری افراد ایتھیوپیا اور اتحادی افواج کو مظالم کے لیے مرد الزام ٹھہراتے ہیں جو ٹگری فورسز سے برسرے پیکار ہیں. ایران کے نئے انتہائی قدامت پسند صدر ابراہیم رئیسی آج منگل کے روز سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. وہ اعتدال پسند صدر حسن روحانی کی جگہ لیں گے. ابراہیم رئیسی ایک ایسے وقت میں اپنا عہدہ سنبھال رہے ہیں جب ملک کو معیشت اور صحت کے شعبوں میں بحرانوں اور ساتھی مغربی ممالک کے ساتھ کشیدگی کا سامنا ہے. ابتدا ہی سے ابراہیم رئیسی کو جوہری مذاکرات سے نمٹنا ہوگا جس کا مقصد اس معاہدے میں جان ڈالنا ہے جس سے امریکہ یک طرفہ طور پر الگ ہوا تھا. ابراہیم رئیسی عدلیہ کے سابق سربراہ ہیں اور مغربی ممالک ان کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر انہیں حتف تنقید بناتے ہیں. ملک کے معاشی مشکلات میں کرونا کی عالمی وبا نے اور بھی ابتری پیدا کر دی ہے. ابراہیم رئیسی نے اپنے انتخاب کے بعد کہا کہ ان کی کلیدی خارجہ پالیسی کا مقصد علاقائی ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہے. اور آئیے اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں، اعداد و شمار اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. پاکستان میں کرونا وبا پر قابو پانے کے نگران ادارے این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے ملک میں ایک دن کے دوران ریکارڈ 10 لاکھ سے زیادہ ویکسین لگائے جانے کا ہدف پورا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ تمام ہدف کے حصول میں وفاقی ذمہ داران نے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کیا اور سب نے حیرت انگیز کام کیا ہے. چین کے شہر ووہان میں کرونا کیسز رپورٹ ہونے کے بعد تمام آبادی کے ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ووہان میں ایک سال کے بعد پیر کے روز کرونا کے 7 کیسز سامنے آئے تھے. اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عالمی وبا نے سب سے پہلے یہاں سے جنم لیا اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئی. ووہان کے حکام نے منگل کے روز کہا کہ مقامی سطح پر ایک دوسرے میں منتقل ہونے والے کرونا کیسز سامنے آنے کے بعد شہر کی تمام 1,10,00,000 آبادی کے ٹیسٹ کیے جائیں گے. ووہان کے سینئر افسر لی تاؤ نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ تمام رہائشیوں کا نیوکلک ایسڈ ٹیسٹ بھی کیا جائے گا. اور لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے پر پیر کے روز امریکہ اور یورپی یونین کے بیشتر حصوں سے آنے والے مکمل طور پر ویکسین شدہ مسافروں کا خیر مقدم کیا گیا. ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ وہ کرنتینہ کی پابندی سے آزاد ہیں. ہیتھرو کے چیف ایگزیکٹو جان ہالینڈ کائے نے کرنتینہ کے قوانین کے خاتمے کو ایک سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے ان خاندانوں کو دوبارہ ملنے کا موقع ملا ہے جنہیں COVID-19 کی پابندیوں نے 18 ماہ تک الگ رکھا. گیتی آرانیس مزید خبروں کی تفصیل کے ساتھ.
ہوائی اڈے سے ملنے والی ویڈیوز میں جذباتی انداز میں ہونے والے خاندانی ملاپ کو دیکھا جا سکتا ہے. نئے آنے والوں کو اپنی پروازوں میں سوار ہونے سے پہلے بھی ٹیسٹ کرانا ہوگا اور آمد کے 2 دن کے اندر جینیاتی پولیمرز چین ری ایکشن COVID-19 ٹیسٹ کرانا ہوگا. ہالینڈ کے نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اسے آسان بنا اور مہنگے پی سی آر ٹیسٹ کا متبادل تلاش کرے. کرونا ٹیسٹ کی ڈیلٹا قسم سب سے پہلے بھارت میں پائی گئی اور اس وقت برطانیہ اور دیگر جگہوں پر پھیل رہی ہے. اس کے نتیجے میں بین الاقوامی سفر کے بارے میں غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوا ہے. لیکن ہالینڈ کا نے کہا ہے کہ برطانیہ میں آنے والے ویکسین شدہ مسافروں کی وجہ سے ویکسین میں اعتماد پیدا ہوگا اور ممکن ہے کہ ان کی وجہ سے وہ لوگ ویکسین لگوانے میں راضی ہو جائیں جنہوں نے ابھی ویکسین نہیں لگوائی. برطانیہ میں 72% سے زیادہ بالغوں کو مکمل طور پر ویکسین دی جا چکی ہے. برطانیہ فرانسیسی مسافروں کے لیے قرنطینہ کے ضروریات کو برقرار رکھے ہوئے ہے. اور اس بنا پر کچھ فرانسیسی عہدیداروں کی جانب سے اعتراضات کا اظہار کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فرانس کے کچھ علاقوں میں کرونا وائرس کی بیٹا قسم سے متاثر کیسز پائے گئے ہیں، لیکن ان کا مزید کہنا ہے کہ وہ اپنی پالیسی پر اس ہفتے نظر ثانی کے لیے غور کریں گے۔ بیٹا قسم کا سب سے پہلے جنوبی افریقہ میں پتہ چلا تھا۔ کرونا وائرس کی قسم ڈیلٹا چین میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور یہ اب تک 20 سے زائد شہروں اور ایک درجن سے زائد صوبوں میں پھیل چکی ہے۔ ڈیلٹا قسم کی روک تھام کے لیے کئی شہروں میں سخت پابندیاں نافذ ہیں اور لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں، جبکہ بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے۔ چین کے صوبے ہنان کے وسطی علاقے میں سخت لاک ڈاؤن نافذ ہے، جہاں حکام نے پیر کو شہریوں کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ 3 روز کے لیے گھروں میں ہی رہیں۔ مقامی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کورونا وبا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال بدستور پیچیدہ ہے۔ حکام نے وبا پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر ویکسینیشن مہم بھی شروع کر رکھی ہے۔ آسٹریلیا کی ریاست کوئنز لینڈ کے حکام نے پیر سے برسبن شہر میں پہلے سے نافذ شدہ لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کر دی ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جو مقامی سطح پر ایک روز کے دوران رواں برس رپورٹ ہونے والی سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ آسٹریلیا کے تیسرے بڑے شہر برسبن میں پہلے سے نافذ شدہ لاک ڈاؤن کی مدت منگل کو ختم ہونا تھی، تاہم نئے کیسز سامنے آنے کے بعد حکام نے لاک ڈاؤن میں اتوار تک توسیع کر دی ہے۔ کوئنز لینڈ کے ڈپٹی پریمیئر اسٹیون ملز نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ لاک ڈاؤن وبا کی روک تھام کے لیے ناکافی ہوگا۔ برسبن کے حکام نے 6 ہفتوں کے لیے شہریوں کو گھروں میں ہی رہنے کے احکامات دے رکھے تھے، جس کی مدت منگل کو مکمل ہو رہی ہے۔
اور امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم کا کرونا وائرس ٹیسٹ مثبت رہا ہے۔ ساؤتھ کیرولائنا سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن سینیٹر پہلے سینیٹر ہیں جنہوں نے ویکسین لگوانے کے باوجود اس اہم انفیکشن کے بارے میں بتایا۔ گراہم نے پیر کی سپہر ایک بیان میں کہا کہ انہیں ہفتے کی رات فلو جیسی علامات محسوس ہونے لگیں اور پیر کی صبح اپنے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ گراہم نے کہا کہ وہ 10 دن کے لیے کرنٹینا میں رہیں گے۔ انہوں نے اپنی موجودہ علامات کو معمولی قرار دیا۔ 66 سالہ گراہم کو دسمبر میں ویکسین دی گئی تھی۔ گراہم میں انفیکشن کا پتہ ایک ایسے وقت پر چلا جب بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز سی ڈی سی نے ہدایات جاری کی ہیں، جن کے تحت مکمل طور پر ویکسین شدہ لوگوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی منتقلی والے علاقوں میں ماسک کا استعمال کریں۔ سی ڈی سی نے ایسی ہدایات کا اجرا کرتے ہوئے کرونا وائرس کی انتہائی متعدد قسم ڈیلٹا کے کیسز میں اضافے کا حوالہ دیا ہے۔ خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق سینیٹر گراہم کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد کئی اراکین کانگریس کو کرونا ٹیسٹ کے لیے جانا پڑا اور انہوں نے اپنی صحت کے بارے میں آگاہ کیا۔ ریاست ساؤتھ کیرولائنا سے تعلق رکھنے والے سینیٹر لنڈسے گراہم کے ساتھ سینٹ میں ان کے چند ساتھیوں نے اختتام ہفتہ دفتری امور کی انجام دہی اور میل ملاپ میں وقت گزارا تھا۔ ایسے میں جب ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے COVID-19 کی انفیکشنز کی ایک نئی لہر دنیا کے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، طبی ماہرین یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا کرونا وائرس کی یہ تازہ ترین قسم لوگوں کو، خاص طور پر ان کو جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی، پہلے کی نسبت زیادہ بیمار کر رہی ہے۔ جمعے کے روز جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں امریکہ کے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یا سی ڈی سی نے خبردار کیا کہ ڈیلٹا، جو پہلے بھارت میں تھا اور اب دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، امکان ہے کہ وائرس کی پہلی قسموں سے زیادہ شدید ہے، اور اس کے لیے ادارے نے کینیڈا، سنگاپور اور اسکاٹ لینڈ کی تحقیق کا حوالہ دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی ریاستوں فلوریڈا اور لیوزیانا میں وبا اب تک کی سب سے اونچی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ اتوار کے روز فلوریڈا میں 10,000 مریض اسپتال لائے گئے، جبکہ لیوزیانا میں ڈاکٹر لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ویکسین لگوائیں۔ لیوزیانا کے شہر بیٹن روج میں آر لیڈی آف دا لیک ریجنل میڈیکل سینٹر کی چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر کیتھرین اونیل کا کہنا تھا کہ یہ وبا کے تاریخ ترین دن ہے۔ کرونا وائرس کے بارے میں تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور خبریں۔ اس سال فرانس سے چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر تارکین وطن بڑی تعداد میں انگلش چینل پار کر کے برطانیہ پہنچے۔ برطانوی حکومت اب کوشش کر رہی ہے کہ اس عمل کو روکنے کے لیے غیر قانونی ترک وطن کو جرم قرار دیا جائے۔ تارکین وطن مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا سے آتے ہیں۔ برطانوی اور فرانسیسی انٹیلیجنس سروسز کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو اسمگلروں کا نیٹ ورک پار کرواتا ہے اور ان سے فی کس $3,000 وصول کرتا ہے۔ فرانسیسی پولیس ساحل پر گشت کرتی ہے، مگر اس کا کہنا ہے کہ ساحل کی یہ پٹی اتنی طویل ہے کہ سب لوگوں کی نگرانی نہیں کی جا سکتی۔ ایک مرتبہ برطانوی بحری حدود میں داخل ہو کر یہ تارکین وطن بین الاقوامی قانون کے تحت آ جاتے ہیں اور ان کو ساحل پر لانا لازم ہو جاتا ہے۔ ادھر لیبیا اور مالٹا کے ساحلوں کے قریب عارضی کشتیوں میں بحیرہ روم پار کرنے کی کوشش کرنے والے 700 لوگوں کو ریسکیو بحری جہازوں کی مدد سے بچا لیا گیا. مہاجرین کی امداد کرنے والی تنظیم ایس او ایس میڈیٹرینین نے کہا کہ اس کے جہاز دا اوشن وائکنگ نے ہفتے سے بین الاقوامی پانیوں میں 6 ریسکیو مشن کیے جن میں سینکڑوں افراد کو بچایا گیا. اپنے آخری مشن میں تنظیم کے مطابق ریسکیو بحری جہاز کے ذریعے مالٹا کے ساحل کے قریب سے 106 افراد کو بچایا گیا. گروپ کو جرمنی کے ایک امدادی گروپ سی واچ نے کشتی میں سوار لوگوں کی مشکل صورتحال سے متعلق مطلع کیا تھا. ایس او ایس نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ بچائے گئے افراد میں 3 ماہ کا کم سن بچہ بھی شامل ہے. حال ہی میں اقوام متحدہ نے علاقے کے مختلف علاقوں سے اپیل کی تھی کہ مسافروں کے تحفظ کی ذمہ داری میں حصہ لیں اور سمندر پار کرنے والے مہاجرین کی حفاظت صرف بحیرہ روم کے ممالک پر ہی نہ چھوڑی جائے. ہفتے اور اتوار کی شب اوشن وائکنگ نے جرمن بحری جہازوں سی واچ اور ریسکیو شپ کے ساتھ مل کر مشکل میں گھرے 400 افراد کو وسطی بحیرہ روم میں بچایا. ایک ترجمان نے فرانسیسی خبر رسائی ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ ان لوگوں کو ایک پر خطر آپریشن کے بعد ایک سمندری جہاز سے بچایا گیا. اوشن وائکنگ بحری جہاز میں اس وقت 555 مسافر ہیں جن میں 2 حاملہ خواتین بھی شامل ہیں. ابھی تنظیم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان مسافروں کو کس بندرگاہ پر اتارا جائے گا. ہزاروں افراد بحیرہ روم پار کرنے کے خطرناک سفر کا آغاز لیبیا سے کرتے ہیں. زیادہ تر مہاجرین 300 کلومیٹر کا دشوار ترین سمندری سفر طے کرنے کے بعد اٹلی کے ساحل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جنوبی کوریا کے قانون سازوں نے منگل کے روز کہا کہ شمالی کوریا چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیار نہ بنانے کی بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے اس پر سدھات کی برآمد، کشیدہ ایندھن اور دوسری ضروریات کی درآمد پر سے بین الاقوامی پابندیاں اٹھا لی جائیں. شمالی کوریا یہ بھی چاہتا ہے کہ اس پر سے پرتعیش اشیاء درآمد کرنے کی پابندی بھی اٹھائی جائے تاکہ وہ شراب اور سوٹ برآمد کر سکے. جنوبی کوریا کے قانون ساز مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے بریفنگ کے بعد وہ باتیں کر رہے تھے. اس سے ایک ہفتہ پہلے دونوں کوریاؤں کے درمیان ہاٹ لائنس بحال ہوئی ہیں جو شمالی کوریا نے ایک سال پہلے معطل کی تھی. شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے منگل کے روز ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ اس نے بات چیت شروع کرنے کے لیے پابندیاں ہٹانے کی کوئی درخواست دی ہے. اور جنوبی کوریا کے قانون سازوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جانگ ان اور جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان دونوں نے اپریل سے اعتماد کی بحالی اور تعلقات بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور کم نے ہاٹ لائنز کی بحالی کے لیے کہا ہے. مون کی اعلیٰ ترین ترجیح شمالی کوریا کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی تعلقات بہتر بنانا ہے، جبکہ امریکہ نے ہمیشہ اصرار کیا ہے کہ شمالی کوریا سے تعلقات اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنا جوہری اور میزائل تیاری کا پروگرام ترک نہیں کرتا. اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پاکستانی نژاد وکیل خضر خان کا تقرر، جو گولڈ سٹار فادر بھی ہیں، امریکی فوجیوں اور مذہبی آزادیوں کے لیے ان کے خدمات کے اعتراف میں امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے طور پر کر دیا ہے. خضر خان نے سن 2016 میں اس وقت امریکہ بھر میں توجہ حاصل کی تھی جب انہوں نے ڈیموکریٹ پارٹی کے کنونشن میں اس وقت کے صدارتی امیدوار سابق صدر ٹرمپ پر مذہبی آزادیوں کے حوالے سے ان کے ایک بیان پر تنقید کی. امریکی شہر فلاڈلفیا میں ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن کے موقع پر خطاب میں پاکستانی نژاد امریکی شہری خضر خان نے کہا کہ ان کا 27 سالہ بیٹا کیپٹن ہمایوں خان 2004 میں عراق میں ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہوا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے نے امریکہ کی خاطر اپنی جان قربان کی. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
اپنی اہلیہ کے ساتھ اسٹیج پر کھڑے خضر خان نے آئین کی کاپی لہراتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں آزادی اور برابری کے تحفظ کے الفاظ دیکھیں. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ آپ آرلنگٹن کے قبرستان چلے جائیں اور ان بہادر امریکیوں کی خبروں کو دیکھیں جنہوں نے امریکہ کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کی. وہاں آپ کو ہر مذہب، نسل اور جنس کے لوگ ملیں گے. خضر خان 1980 میں امریکہ میں منتقل ہوئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ اور ان کی اہلیہ مسلم وطن مسلمان امریکی ہیں. انہوں نے ہارورڈ سے تعلیم حاصل کی اور وہ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہیں. خضر خان کے اس بیان کے بعد امریکہ میں آئین کی کاپیاں بڑی تعداد میں فروخت ہوئیں. آن لائن کتابوں کی فروخت کی مشہور ویب سائٹ امیزون کے مطابق اس بیان کے چند روز کے اندر اس نے امریکی آئین کی 10 لاکھ کاپیاں فروخت کی، جو کہ اس سائٹ پر اس وقت تک کی سب سے زیادہ اور مجموعی طور پر فروخت ہونے والی دوسری بڑی تعداد تھی. خضر خان سن 2020 کے صدارتی انتخابات کے لیے بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کے طور پر عائد کرنے والوں میں شامل تھے. نیوز چینل سی این این کی ایک رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے جمعے کے روز امریکی آئین کی خواندگی اور قومی اتحاد کے پروجیکٹ کے ایک بانی کی حیثیت سے عقیدے کی آزادی کو انسانی عظمت کے قریبی جس پر اجاگر کرنے میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اعلان میں کہا کہ خضر خان نے اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ سابق فوجیوں حاضر سروس مرد و خواتین فوجیوں اور ان کے خاندانوں کی قانونی مدد کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ خضر خان کے علاوہ وائٹ ہاؤس نے راشد حسین کو بین الاقوامی مذہبی آزادی کے لیے ایمبیسڈر ایٹ لارج اور ڈیبرا لیپس ڈیٹ کو یہودی مخالف واقعات پر نظر رکھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے خصوصی سفیر مقرر کیا ہے۔ اس خبر کے لیے کچھ مواد سی این این اور پولیٹیکو سے لیا گیا ہے۔ عمر عباس جعفری، اردو پی او اے نیوز، واشنگٹن۔
اور آخر میں کچھ بات ہو جائے اولمپک کھیلوں کی۔ اولمپک گیمز کے دوران سرفنگ کا فائنل مقابلہ اس وقت غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گیا جب مقابلے میں حصہ لینے والے اٹلی اور قطر کے کھلاڑیوں کے درمیان مقابلہ ٹائی بریکر کے لیے دیے گئے 3 موقعوں کے بعد بھی فیصلہ کن ثابت نہ ہو سکا۔ اس موقع پر دونوں کھلاڑیوں نے گولڈ میڈل کا واحد حقدار بننے کے لیے مزید کھیل کھیلنے سے انکار کرتے ہوئے گولڈ میڈل شیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
اس سال ہونے والے اولمپکس مقابلوں میں جہاں دماغی صحت موضوع بحث، وہیں ہمدردی کے غیر معمولی واقعات نے ان کھیلوں کو لازوال بنا دیا۔ دنیا بھر سے آنے والے بہترین ایتھلیٹس ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھے گئے، دوسروں کے ساتھ خوشی مناتے، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے اور دوسروں کے مایوسی کے آنسو پوچھتے نظر آئے۔ اولمپکس میں سرفنگ کے مقابلے میں پہلی بار حصہ لینے والے جاپان کے کانوا گریشی اپنے بریزیلین حریف اٹالو فریرا سے ہار کر بہت مایوس تھے۔ بچپن سے سرفنگ کرنے والے کانوا جہاں گولڈ میڈل ہاتھ سے جانے سے مایوس تھے، وہیں انہیں آن لائن نسل پرست ٹرولز کا نشانہ بھی بننا پڑا۔ جاپانی نژاد امریکی سرفر اپنی ہار پر خاموش رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اپنے حریف فریرا سے کیے جانے والے سوالات کا پرتگالی زبان میں ترجمہ کر کے جواب دینے میں ان کی مدد کی۔ ایسی ہی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب اٹلی کے گیان مارکو تمری اور قطر کے معتم بشم کے درمیان مقابلہ کھیل ختم ہونے کے بعد بھی جیت کا تعین نہ ہو سکا۔ ہائی جمپ میں 2.37 میٹر چھلانگ لگا کر دونوں کے درمیان مقابلہ ٹائے ہو گیا۔ جیت کے فیصلے کے لیے دونوں کو 2.39 میٹر چھلانگ لگانے کا نیا ہدف دیا گیا جو دونوں 3-3 کوششوں کے باوجود پار نہ کر سکے۔ فاتح کا تعین ہونے تک دونوں مقابلہ جاری رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے سونے کا تمغہ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ قطر کے معتم برشم کا کہنا تھا کہ میں نے جو کارکردگی دکھائی اس کے لیے میں سونے کے تمغے کا اہل تھا۔ اس گیان مارکو تمری نے بھی ایسی ہی کارکردگی دکھائی، لہٰذا میں جانتا ہوں کہ وہ بھی سونے کے تمغے کا اہل ہے، لیکن یہ موقع کھیل سے بڑھ کر کچھ کر دکھانے کا ہے۔ وہ یہ کہ ہم اپنی اگلی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تمغہ شیئر کرنے کے فیصلے کے بعد دونوں کھلاڑیوں نے ہاتھ ملایا اور تمری نے اچھل کر معتم کو گلے لگا لیا۔ تمری کا کہنا تھا کہ جیت کو ایک دوست کے ساتھ بانٹنے کی اپنی ہی خوبصورتی ہے، یہ ایک تلسماتی نوعیت کا سا احساس ہے۔ اس ٹریک پر ایسا ہی ایک اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب دوڑ کے دوران امریکہ کے اشایا جوئٹ اور بوٹسوانا کے نجیل اوموس آپس میں ٹکرا کر گر پڑے۔ ایک دوسرے سے ناراضی کا اظہار کرنے کے بجائے دونوں نے ایک دوسرے کو اٹھنے میں مدد کی اور ہاتھ تھامے فنش لائن کو پار کیا۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث تاخیر سے ہونے والی اولمپکس گیم میں انسانی ہمدردی کے جذبات کو بڑی جگہ ملی ہے۔ وبا کے دوران دیگر انسانوں سے دور رہنے کے تجربے سے اکثر لوگوں میں مل جل کر رہنے کی خواہش کو بڑھاوا ملا ہے۔
ختم کرنے سے پہلے یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان کو پاکستان چھوڑے ہوئے 18 برس گزر گئے، لیکن پاکستان سے آج بھی ان کا تعلق کہیں نہ کہیں پہلے کی طرح ہے۔ حال ہی میں جمائمہ خان اور پاکستانی فلم ساز مہناز دیوان کی مختصر فلم ملاقات کو 78ویں وینس فلم فیسٹیول میں نمائش کے لیے منتخب کیا گیا۔ جمائمہ خان نے اس فلم کا حصہ بننے سے متعلق وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران بتایا کہ پاکستان کے ساتھ ان کا گہرا رشتہ ہے۔ ان کے بقول پاکستان میں 10 برس رہنے اور 2 ہاف پاکستانی بیٹوں کی ماں ہونے کی وجہ سے ان کے دل میں پاکستان کے لیے ہمیشہ جگہ رہے گی۔ جمائمہ خان نے کہا کہ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح نوجوان پاکستانی فلم سازوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ جمائمہ نے بتایا کہ ان کی کمپنی اسٹرنگ پروڈکشنز ویسے تو مختصر فلمز کے لیے کام نہیں کرتی، لیکن ملاقات کا موضوع عکس بندی اور جن مشکل حالات میں یہ بنی اسے سپورٹ کیے بغیر وہ نہیں رہ سکیں۔ عابد عزیز مرچنٹ کی جانب سے پروڈیوس کی جانے والی مختصر فلم ملاقات کو رواں سال ستمبر میں دنیا کے معتبر وینس فلم فیسٹیول میں نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئی، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ بیشتر ماہرین معیشت کا خیال ہے کہ امریکی معیشت کرونا کے اثرات سے نکل رہی ہے اور مناسب رفتار سے بحال ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے دو ممتاز ماہرین معیشت سے گفتگو کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہی ہم پیش کر رہے ہیں۔
2019 میں کووڈ کی وبا پھیلنے کے بعد سے ساری دنیا کی معیشتیں بری طرح متاثر ہوئی تھیں، جن میں امریکہ کی معیشت بھی شامل تھی۔ امریکی معیشت کے بارے میں ماہرین معیشت کا خیال ہے کہ وہ مناسب رفتار سے بحال ہو رہی ہے۔ عالمی بینک کے ایک سابق عہدیدار شاہد جاوید برقی نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
This is a typical recovery from a deep downturn. اب یہ اس دفعہ اس کوارٹر میں 6-7% ریٹ آف گروتھ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے ریکوری ہو رہی ہے، خدشہ یہ ہے کہ انفلیشن اس سے نہ بڑھے۔ تو اس میں دو گروپس ہیں اور دونوں میں بڑے قابل لوگ ہیں۔ ایک لیری سومرز ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ انفلیشن بہت بڑھے گی اور فیڈ کو ابھی موو کرنا چاہیے۔ دین دوسرا لوگ ہیں جس طرح یہ پال کروگمن ہے جو نیو یارک ٹائمس کے لیے لکھتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انفلیشن کا کوئی لانگ ٹرم خدشہ نہیں ہے، تو اس سے گھبرا کے اسٹیٹ کو ایکسپینڈیچر روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے پال کروگمن ٹھیک کر رہا ہے۔ تو یہ بائیڈن کا جو پروگرام ہے ٹریلینز آف ڈالرز انٹو انفراسٹرکچر، یہ بالکل ٹھیک ہے۔
یہ تھے شاہد جاوید برقی اور شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں معیشت اور مارکیٹنگ کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کا کہنا ہے کہ امریکہ میں بے روزگاری کی شرح بھی کم ہو رہی ہے اور معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
انمپلائمنٹ جو ہے اس وقت کا جو لیٹسٹ ڈیٹا ابھی ریلیز ہوا ہے اس میں 5.9% ہے امریکہ میں انمپلائمنٹ، جو کہ پینڈیمک کے اگر ہم ریفرنس میں دیکھیں تو یہ ایک بڑا اچھا فگر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور انمپلائمنٹ کو جب ہم امریکن جی ڈی پی سے کنیکٹ کرتے ہیں تو جی ڈی پی میں بھی یہ ہے کہ دو ایسے گروتھ کے فیکٹرز ہیں جو کہ عام دنوں میں یہ نہیں ہوتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ڈکلائن کے بعد امریکن اکانومی دوبارہ اٹھ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس سال 2021 کا جو فرسٹ کوارٹر تھا اس میں امریکن اکانومی 6.4% اس کا انکریز ہے، جبکہ جو فورتھ کوارٹر تھا پچھلے سال کا اس میں 4.3% انکریز تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2021 جو ہے اس کے اندر پراسپیکٹس جو ہیں وہ بیٹر نظر آ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر۔ امریکہ کا جو سروس سیکٹر ہے وہ نو ڈاؤٹ کے پہلے سے ہی میچور تھا وہ تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ لاسٹ ایئر جو سروس سیکٹر میں جہاں جہاں ڈکلائن آیا تھا اور جس میں کہ امریکن گورنمنٹ نے تقریباً آپ دیکھیں $1 trillion کے قریب سروس انڈسٹری کو دیا، بالکل تو سروس انڈسٹری گرو کی ہے۔
یہ تھے ڈاکٹر ظفر بخاری، عمر عباس جعفری، اردو وی او اے نیوز، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
10 سال سے زیادہ عرصے سے شام خانہ جنگی کی لپیٹ میں رہا ہے۔ مارچ 2011 کے بعد سے بشار الاسد کی حکومت نہایت ظالمانہ انداز سے خود اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بناتی رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت شام کا تنازع ہمارے دور کا سب سے بڑا اور نہایت پیچیدہ انسانی بحران بن گیا ہے۔ 1.2 کروڑ سے زیادہ لوگ شام کے اندر یا تو بے گھر ہوئے ہیں یا پڑوسی ملکوں میں بھاگ گئے ہیں، اور 2/3 کے قریب جو لوگ شام میں رہ گئے ہیں ان میں سے تقریباً 1.34 کروڑ لوگوں کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ حال ہی میں داعش کے خلاف قائم اتحاد کے وزارتی اجلاس کی امریکہ اور اٹلی نے مل کر میزبانی کی اور شام میں فوری انسانی بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ امداد کی ترسیل کی جائے، خاص کر سرحد کے آر پار اعانت کے ذریعے جو لاکھوں شامیوں تک رسائی کے لیے ضروری ہے، جنہیں خوراک، دواؤں، کووڈ کے ٹیکوں اور زندگی کے بچاؤ کی دوسری امداد کی بے حد ضرورت ہے۔ ساتھ ہی وزیر خارجہ بلنکن نے اعلان کیا کہ امریکہ شام کے لوگوں کو مزید امداد بھیجنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ امریکہ انسانی امداد کی شکل میں شامیوں اور ان کی میزبان برادریوں کو 43.60 کروڑ کی اضافی رقم مہیا کر رہا ہے، جس کے بعد شام میں بحران سے نمٹنے کی خاطر امریکہ کی مجموعی انسانی امداد تقریباً 13.5 ارب ڈالر تک جا پہنچتی ہے۔ ہمائندہ اجلاس میں شام کے اندر ایک سیاسی حل کے راستے پر بھی دوبارہ توجہ دیں گے، جو شام کے لوگوں کو ایک ایسی بنیاد فراہم کرنے کی واحد راہ ہے جس پر مفاہمت، امن کا قیام اور تعمیر نو کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ اعلان شام کی عوام اور انسانی امداد کی تنظیموں کے لیے ایک نازک وقت میں سامنے آیا ہے۔ ہم پورے علاقے میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اعانت کرنے والے اپنے شراکت داروں کے ممنون ہیں، جو غیر معمولی مشکل حالات میں اس پیچیدہ بحران میں مسلسل مدد دے رہے ہیں۔ ہم دوسرے ملکوں کی اس کام میں حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ شامیوں اور ان کی میزبان برادریوں کو ضروری انسانی امداد کی فراہمی میں ہمارے ساتھ شرکت اختیار کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے پانچوں روز۔ پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے ہمارا یہ پروگرام آپ سنتے ہیں۔ اب آج کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام